إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو اور معزز خواتین اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے اسلامی سال کے کا یہ پہلا مہینہ محرم کا مہینہ محرم کے اس مہینے کی شروعات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ایک سال گزر چکا اور دوسرا سال شروع ہو چکا گنتیاں بدل جاتی ہیں سال کی گنتی بھی بدلتی ہے مہینے کی گنتی بھی بدلتی ہے یہ گنتیاں بدل جاتی ہیں بدلتی ہوئی یہ گنتیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں ہماری اپنی عمر اور ہماری اپنی زندگی کے بارے میں کہ جس طریقے سے ہمارے سامنے لگی ہوئی گھڑی کی یہ سوئی بدلتی رہتی ہے وقت بدلتا رہتا ہے جس طرح سے دن بدلتے رہتے ہیں ہفتے بدلتے رہتے ہیں مہینے بدلتے رہتے ہیں سال بدلتے رہتے ہیں گزرتے جا رہے ہیں یہ سب ایسے ہی ہماری عمر بھی ہماری زندگی بھی گزرتی جا رہی ہے اور ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں ہر گزرا ہوا دن ہمیں یہی یاد دلاتا ہے ہر گزرا ہوا سال ہمیں یہی یاد دلاتا ہے اسی لیے آج کے اس خطبے میں چند باتیں پہلے اس سے متعلق کی جائیں گی اس کے بعد عاشورہ کے تعلق سے چند باتیں رکھی جائیں گی یہ باتیں مختصر انداز میں رکھی جائیں گی یاد دہانی کے طور پر صرف یاد دلانے کے لیے ورنہ پچھلے سالوں میں بھی میں نے بعض باتیں تھوڑی تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کی ہے میں نے آپ سے کہا ابھی کہ یہ گزرا ہوا دن ہمیں کیا یاد دلا رہا ہے ہمیں یہ نہیں یاد دلا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو اس سال کے شروع ہونے پر مبارکباد دیں یا نہ دیں ہمارے بھائیوں کے درمیان اس پر بڑی بحث ہوتی رہتی ہے واٹس ایپ گروپ ہو یا کوئی اور جو ہے ایسا منچ جہاں ہمارے بھائی اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں خیالات کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں وہ اپنی رائے دیتے رہتے ہیں بعض مرتبہ دعا ذکر کریں گے بعض مرتبہ کچھ اور صحیح بات یہ ہے اسلامی تصور یہ ہے اسلامی ہدایت یہ ہے کہ کوئی گزرا ہوا سال اور نیا آنے والا سال ہمارے لیے خوشی کا کوئی موقع نہیں ہوتا کہ ہمیں اس میں کسی کو مبارکباد دینے کا معاملہ آئے کہ جیسے دوسری قومیں نئے سال کی شروعات میں جشن مناتی ہیں مبارکبادیوں کا تبادلہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جاتی ہے ایسے ہم بھی چونکہ ہمارا یہ نیا سال ہے اس لحاظ سے ہم بھی مبارکبادیاں دیں ایسا کچھ نہیں ہے ایسی کوئی اسلامی ہدایت نہیں ہے کیونکہ ہمارا معاملہ خوشی منانے کا نہیں ہوتا چاہے ہم کوئی بھی کام کرتے ہو. آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں دوسروں کی تقلید کرتے ہوئے جڑ پکڑتی جا رہی ہیں. ہم یہ تو مان لیتے ہیں آسانی سے کہ ہم برتھ ڈے نہیں منائیں گے, ہم یہ تو مان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس شادی کا ایک سال گزرنے کے بعد شادی کی سالگرہ ہم نہیں منائیں گے, اور یہ صحیح نہیں ہے, یہ سب تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم ہی کوئی ادارہ چلاتے ہیں, ہم ہی کوئی دکان چلاتے ہیں, کوئی کمپنی چلاتے ہیں, تو ہماری کمپنی کے 10 سال ہو گئے, اس کی خوشی میں ہم یہ کریں. ہمارے ادارے کو 25 سال ہو گئے, سلور جوبلی منائیں گے. 50 سال ہو گئے, گولڈن جوبلی منائیں گے. ہم اپنے اداروں کے تعلق سے, اپنی جمعیتوں اور جماعتوں کے تعلق سے ابھی بھی اس چیز سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں کہ یہ بھی غیروں کا ہی طریقہ ہے. کوئی بھی میرے بھائیوں, گزرا ہوا سال, چاہے وہ 1 سال گزرا ہو, 2 سال گزرا ہو, 4 سال, 5 سال, 20 سال, 25 سال, 50 سال, چاہے 100 سال ہی کسی چیز پر کیوں نہ گزر جائے, یہ ہمارے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوتا کہ ہم اس کا جشن منائیں گے. نہیں, یہ کوئی اسلامی تصور ہے ہی نہیں. بلکہ یہ گزرے ہوئے ماہ و سال میرے بھائیوں ہمیں جو پیغام دیتے ہیں, وہ پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں, اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ جیسے یہ دن گزرتے جا رہے ہیں ہم اپنی موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہر گزرا ہوا ڈوبتا سورج ہمیں یاد دلاتا ہے, ہمیں اپنی موت کی یاد دلاتا ہے. جیسے نکلتا ہوا سورج نئی امنگیں, نیا جوش, کام کے سلسلے میں ہمیں اس کی یاد دلاتا ہے, ڈوبتا ہوا سورج ہمیں اپنے موت کی بھی یاد دلاتا ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت فیہ الشمس نقص فیہ من عمری ولم یزد فیہ من عملی. کہا کہ مجھے کبھی بھی کسی معاملے پر اتنا افسوس نہیں ہوا. دنیا میں حوادث گزرتے رہتے ہیں, بہت سارے حالات کا انسان کو سامنا ہوتا ہے, چیلنجز ہوتے ہیں. کہا کسی بھی معاملے میں مجھے اتنی ندامت, شرمندگی اور پریشانی کا سامنا نہیں ہوا جتنا اس دن جس دن کا سورج غروب ہونے سے میری عمر کا ایک دن تو ختم ہو گیا, لیکن میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. یعنی ہر دن ہر رات میرے بھائیوں ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک دن گزر گیا. ایک دن گزرا تو ایک دن کا یاد, ایک ہفتہ گزرا تو ایک ہفتے کی یاد ہوتی ہے, مہینہ گزرا تو مہینہ, سال گزرا تو سال, کہ ہماری عمر کا ایک اور سال گزر گیا. ہم ذرا سوچیں اپنے بارے میں کہ ہم نے کیا کیا, اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں. یہ گزرے ہوئے دن ہمیں محاسبے کی دعوت دیتے ہیں, اس کی دعوت نہیں دیتے کہ ہم باقاعدہ پروگرام کریں, جشن منائیں, خوشیاں منائیں, مبارکبادیوں کے پیغام کا تبادلہ ہو. نہیں, یہ معاملہ صرف اور صرف ہمارے اپنے محاسبے کا ہے. ہم سوچیں کہ یہ پورا سال گزر گیا, ہم نے یہ سال کیسے گزارا. حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا خود حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے. یہ فرمان ہے اور اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں, ہمیں خود اپنا حساب کرتے رہنا چاہیے. یہ گزرے ہوئے سال ہمیں یہی جو ہے دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ ایک اور سال ہماری زندگی کا گزر گیا, ہماری قیمتی زندگی کا, قیمتی عمر کا ایک اور سال گزر گیا, ہم نے کیا کیا. اگر ابھی بھی ہمیں ہوش نہیں آیا تو دن گزرتے جائیں گے، یہ دن بعد کر کے نہیں رکھے جاتے۔ ایک عربی شاعر نے اس کو یوں بیان کیا ہے، انا لنفرح بالایام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الاجل، کہ ہم دن گزارتے ہیں اور دن گزارتے ہوئے خوشیاں مناتے ہیں، بچہ ایک سال کا ہو گیا، دو سال کا ہو گیا، تین سال کا ہو گیا، ہم ساٹھ سال کے ہو گئے، پینسٹھ سال کے ہو گئے، خوشیاں مناتے رہتے ہیں، کس چیز پر کہ ایک سال اور گزر گیا، خوشیاں مناتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَى، ہر دن جو گزر گیا، یُدْنِي مِنَ الْعَجَلِ، یہ ہمیں موت سے قریب کرتا، موت سے قریب کرتا جا رہا ہے۔ فضیل بن عیاض، ایک بڑے مشہور عابد و زاہد، بڑے مشہور سلف میں سے ایک بڑے مشہور متقی پرہیزگار شخص گزرے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک شخص سے پوچھا، کم اتت علیک من العمر، سلف میں پوچھنے کا یہ ایک انداز ہوتا تھا، آپ کی عمر کتنی ہے، یہ پوچھنے کے بجائے یہ پوچھتے تھے کہ آپ کی عمر کے کتنے سال گزر گئے، دونوں پوچھنے کی بات ایک ہی ہے، جواب ایک ہی ہوگا، لیکن پوچھنے کا جو انداز ہے یہ ہمیں الگ الگ چیز کی دعوت دیتا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا تو کہا، کم عدت علیک من العمر، تمہاری عمر کے کتنے سال گزر گئے، کتنے سال گزر گئے تمہاری عمر کے، یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے۔ عام طریقے سے ہماری زبانوں میں سوال یہی کیا جاتا ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، کتنے سال کے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں پوچھا۔ ایک دوسری روایت میں، ایک دوسرے جو ہے سلف میں سے ایک صاحب کا یہ بیان ہے، ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو کہا، اللہ کو معلوم ہے، آپ کی عمر کتنی ہے، تو جواب دیا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم ہے میری عمر کتنی ہے۔ آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا کتنی عمر لے کر کے آیا ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ وہ دعوت تھے، جواب میں بھی ایک دعوت، تبلیغ، نصیحت کرنے کا ایک انداز، سوال کو غلط ٹھہرانے کا ایک انداز، کہ سوال یہ کرنا ہی غلط ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، کیونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کی کتنی عمر ہے۔ تو کیسے پوچھنا چاہیے؟ فضیل بن عیاض نے سوال کیا ایک شخص سے، کم عادت علیک من العمر، آپ کی عمر کے کتنے سال گزر گئے؟ قال ستون سنا، انہوں نے کہا، ساٹھ سال گزر گئے۔ میں ساٹھ سال کا ہو گیا ہوں، اس پر خوشیاں نہیں منانا ہے، بلکہ کہا، ساٹھ سال گزر گئے میری عمر کے۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا، اصل مقصد ان کا یہی تھا پوچھنے کا، فضیل بن عیاض نے اس کے بعد سوال کیا کہ آپ ساٹھ سال سے اپنی منزل کی طرف جا رہے، قریب ہے کہ آپ اس کو پہنچ جائیں؟ جواب دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فضیل بن عیاض نے یہی سوال کیا تھا، کبھی آپ نے سوچا یہ کہ ساٹھ سال سے آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا منزل ہے آپ کی، کون سی منزل ہے آپ کی، کس منزل کی طرف رواں دواں ہے؟ کبھی سوچا؟ جیسے یہ سوال آیا، ظاہر سی بات ہے جواب یہی آئے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر کے جا رہے ہیں۔ یہ پہلی بات تھی جو آج کے اس خطبے میں یاد دلانی تھی۔ یاد رکھیے، یہ گزرے ہوئے دن میرے بھائیوں ہمیں محاسبہ نفس کی دعوت دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، کیوں نہ ہم پہلے ہی سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھیں، اپنے آپ کا حساب کرتے رہیں، ایک سال گزر گیا دیکھیں کہاں کہاں کمیاں تھیں ہماری زندگی میں، اور آئندہ کے لیے نئے عزم کے ساتھ. ابھی ہم نے آپ سے کہا ہر ڈوبتا ہوا سورج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہماری اپنی زندگی کا سورج بھی ایک دن ڈوب جائے گا، اور ہر طلوع ہونے والا سورج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ نیا سال آیا ہے، نئی امنگ، نئے جوش اور نئے عزم کے ساتھ. اب آپ اس سال عزم کیجئے کہ یہ سال ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے. پہلے ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئیں، بڑی کمیاں رہیں، ہم نے زندگی جس طرح سے گزارنی تھی ویسے نہیں گزاری، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کرتے رہے، اور اطاعت جیسی ہونی چاہیے تھی ویسے نہیں ہو پائی، عبادات جیسے ہونی چاہیے تھی نہیں ہو پائی، بڑی کوتاہیاں تھی، کمیاں تھیں. لیکن ان سال عزم کریں کہ نہیں، ہماری زندگی میں ضرور تبدیلی آئے گی، ایک نئے عزم کے ساتھ. گزرے ہوئے وقت پر بیٹھ کر افسوس کرنا یا ماتم کرنا یہ بھی ہمارا شیوا نہیں. ٹھیک ہے، گزرے ہوئے وقت کا ہم محاسبہ ضرور کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ سورج ڈوبتا ہے پھر سورج نکلتا بھی ہے میرے بھائیوں، نکلنے والے سورج کا بھی اپنا ایک پیغام ہے، اس کا بھی ہم خیال کریں، اس کے بارے میں بھی ہم سوچیں، اب نئے جوش کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ زندگی کے اس میدان میں آگے بڑھیں، اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں لگائیں نئے جوش کے ساتھ. جو کچھ ہو چکا ہے اس پر ندامت، شرمندگی جو توبہ کا ایک حصہ ہے، توبہ اصل یہی ہے کہ پہلے ہمیں اپنے کیے پر ندامت ہو، اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو، پھر عزم یہ ہو کہ اب دوبارہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے، اور آئندہ سے ہماری زندگی بہت سدھری ہوئی رہے گی، بہت ہی نیک اور صالح بن کر کے ہم زندگی گزاریں گے، اس عزم کے ساتھ آگے بڑھیں، یہی پیغام ہے میرے بھائی. اس کے بعد دوسری بات، یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کے روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کو یہ روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، اس کی فضیلت بھی بیان کی، اور کہا کہ ایک سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں، ایک سال کے گناہوں کے لیے یہ روزہ کفارہ بن جاتا ہے. اور یہ بھی بیان ہے احادیث میں کہ یوم عاشورہ کا یہ روزہ، یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ، دور جاہلیت سے لوگ رکھتے آئے ہیں، مکے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم یہ روزہ رکھتی تھی، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی آپ رکھتے رہے. اور آپ کو یہ علم ہوا کہ مدینے میں یہودی جو مدینے میں آباد ہیں یہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، یوم عاشورہ کا یہ روزہ یہ بھی رکھا کرتے ہیں. آپ نے ان سے سوال کیا کہ آپ لوگ یہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی. فصامہ موسیٰ شکر، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رکھا، تو ہم بھی اپنے نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں شکرانے کے طور پر یہ روزہ ہم بھی رکھتے ہیں. یہ قوم یہود کا بیان تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ فرمایا، نحنو احق بموسیٰ منکم، نحنو اولا بموسیٰ منکم، بعض روایتوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ان کی اتباع کے لحاظ سے تو ہم زیادہ ان سے قریب ہیں، کیونکہ قوم یہود نے اپنے دین میں بڑی تحریف کر لی، ان کا اصلی دین محفوظ نہیں رہا. ہم موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھنے والے لوگ، ہم تو ان کی نبوت کا بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے رسول کو حکم بھی تھا انبیاء کرام کے تعلق سے کہ انبیاء کرام کی یہ جماعت، ان کی آپ اقتداء کرتے رہیے، ان کے اسوے پر چلتے رہیے، اس پر عمل کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزے کا حکم بھی دیا، اور یہ بھی کہا کہ روزے کے ساتھ، اس دن کے روزے کے ساتھ ہمیں نوے کا یعنی نو محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے. بلکہ بعض روایتوں میں لا سومن التاسع، جس کا اردو میں معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو آپ نے کہا لا سومن التاسع، یقیناً میں نو کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ ان کی مخالفت بھی ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام سے ہماری نسبت کا اظہار بھی ہو جائے. یہاں دونوں چیزیں شریعت کے جو اہم اصول ہیں، ولا اور برا کہا جاتا ہے. ہمارا اصول میرے بھائیوں یہی ہے، دین کا اصول یہی ہے کہ ہم اہل تقوی، اہل ایمان کے ساتھ ولا کا اظہار کرتے ہیں، اور اہل کفر و شرک کے ساتھ برات کا، ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کی وہاں پہ وضاحت فرما دی اسی حدیث میں. موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق باقی رہے گا، موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا یہ ولا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں، لیکن قوم یہود سے ہماری مشابہت نہیں ہونی چاہیے. ہم ایک مستقل قوم ہیں، ان سے ہماری مشابہت نہیں. کبھی کوئی دیکھ کر ہمیں یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کی قوم یہود میں سے ایک ہیں، ان سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، یہ مشابہت عبادت میں بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے یہ کہا مخالفت کرو، ایک دن پہلے اور روزہ رکھ لو. نو اور دس محرم کا یہ روزہ، یہ محرم کے اس مہینے کا، یوم عاشورہ کا یہ روزہ، مسنون روزہ، جو بھی رکھ سکے اسے رکھنا چاہیے، کوئی واجب اور فرض نہیں ہے بلکہ فضیلت ہے اس کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں یہ کہا کہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسے روزے رکھنے کی، اس روزہ کو رکھنے کی ہدایت بھی دی ہے. اس سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے، ابھی آج کل واٹس ایپ گروپ میں یہ میسج بہت زیادہ ہمارے نوجوانوں کے درمیان گردش کر رہے ہیں کہ ابھی ہفتے کا دن بھی اس میں آ رہا ہے. جو روزہ رکھنے کا دن ہے یوم عاشورہ کا، اس میں ہفتے کا دن بھی آ رہا ہے، سٹرڈے جو ہے، سنیچر جسے کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، تو عاشورہ کا روزہ بھی ہم نہیں رکھیں گے. اور منع کرنے کے لیے بار بار اس طرح کے پیغام گردش کر رہے ہیں، اسی لیے ہم نے سوچا کہ تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کر دی جائے. اگر یہ چیزیں لوگوں کے درمیان گردش نہ کرتی ہوتی تو یہ اہل علم کے مسائل ہوتے ہیں، میں آپ کے سامنے ہرگز ذکر نہیں کرتا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ہفتے کے دن کا روزہ یعنی سنیچر کا، سٹرڈے، وہ روزہ نہیں رکھا جائے گا، چاہے وہ عرفہ کے دن آئے، چاہے عاشورہ کا روزہ آ جائے، چاہے کوئی اور ہو. صرف فرض روزہ، رمضان کے مہینے کا جو فرض روزہ ہے، فرض روزہ ہی ہفتے کو رکھا جا سکتا ہے، سنیچر کو رکھا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی روزہ سنیچر کو نہیں رکھا جا سکتا. یہ ان کی رائے ہے ایک حدیث کی وجہ سے، جس حدیث کے بارے میں اہل علم کا آج کا نہیں پچھلے زمانے سے ہی اختلاف ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے, یعنی قابل عمل نہیں, موضوع درجے کی حدیث اس کو سمجھتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ. حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہفتے کو روزہ مت رکھو سوائے اس روزے کے جو تم پر فرض کیا گیا ہے. یہ حدیث ہے, یہ حدیث کتابوں میں ذکر کی گئی ہے. امام شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا, اور چونکہ وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں اسی لیے منع کرتے ہیں کہ ہفتے کے دن کا روزہ نہ رکھا جائے. لیکن میں نے ابھی آپ سے کہا کہ حدیث کے تعلق سے پہلے محدثین نے کافی کلام کیا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, بعض دیگر محدثین بھی اس میں شامل ہیں, اس حدیث کی صحت پر لوگ کلام کرتے ہیں. لیکن اس سے قطع نظر یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ شریعت کا کوئی بھی مسئلہ صرف کسی امام کسی عالم کی رائے پر ہی نہیں ہوتا ہے, مجموعی طور پر کوئی چیز دیکھی جاتی ہے. اگر آپ اس مسئلے میں بھی دیکھیں گے تو سلف سے لے کر آج تک اہل علم کی عام رائے یہی رہی ہے کہ اگر ہفتے کے دن کوئی عاشورہ عرفہ یا کوئی بھی ایسا دن جس میں روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے, ایام بیز آتا ہے. ایام بیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہر مہینے کی چاندنی راتیں آخر کی جو ہے 13, 14, 15 جس میں راتیں روشن ہوتی ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ بھی آئے گا ہفتے کے دن. تو اہل علم کی یہ رائے ہے کہ اگر ایسا ہے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے ہفتے کے دن کا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس کو منع کیا گیا ہے, سختی کی گئی ہے, وہ خالص ہفتے کے روزے سے, بغیر کسی سبب کے ہفتے کا نفل روزہ رکھنا اس سے منع کیا گیا. جیسے جمعے کا روزہ ہے, جمعے کا روزہ رکھنا صرف جمعے کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, کسی بھی ہفتے میں صرف جمعے کا روزہ رکھنا یہ منع کیا گیا اس سے. لیکن اگر جمعرات کو بھی روزہ رکھتا ہے, جمعے کو بھی رکھتا ہے, دو دن رکھے لگاتار, تو کوئی حرج نہیں ہے. یا جمعے کا یہ دن عرفہ کو آ گیا, عرفہ کا دن ہے جمعے کا دن, تو عرفہ کی نیت سے جمعے کو روزہ رکھیں گے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر عاشورہ بھی آ گیا ہوتا جمعے کو, تو جمعے کے دن عاشورہ کا روزہ رکھتے, لیکن ابھی اس سال تو جمعے کے دن عاشورہ نہیں. جمعے کو بھی منع کیا گیا ہے روزہ رکھنے سے, لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ صرف جمعے کو روزہ نہ رکھا جائے, صرف جمعے کو, کیونکہ جمعہ یہ ہماری ہفتے کی عید ہوتی ہے, اور صرف جمعے کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا. اس مسئلے میں تھوڑا ہمیں اس اہل علم کی جو رائے عام رائے ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کا احترام اپنی جگہ پر ہے, ان کا علم اپنی جگہ پر ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے, ان کی وہ رائے ہے. لیکن دیگر اہل علم کی رائے یہ بھی ہے کہ روزہ رکھا جا سکتا ہے اگر یہ روزہ عاشورہ, اگر وہ دن عاشورہ ہفتے کا یہ جو ہے عاشورہ کا روزہ ہے, عرفہ کا روزہ ہے, ایام بیز کا روزہ ہے, ایسی کوئی بھی مناسبت آ جاتی ہے تو رکھا جا سکتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک دو جو ہے حدیثیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے, سمجھنے کے لیے. میں اسی لیے بہت اطمینان سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, کیونکہ ایک علمی مسئلہ ہے. میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ اگر یہ چیزیں ہمارے نوجوانوں کے درمیان گھومتی نہ ہوتی تو میں ہرگز خطبے میں اس کو ذکر نہیں کرتا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ بڑی کثرت سے روزہ رکھتے تھے, یہاں تک کہ ان کی اپنی بیوی کو شکایت ہو گئی ان سے کہ ان کی راتیں تو صرف تہجد کی نماز میں گزرتی ہیں اور دن روزے میں گزر جاتا ہے, بیوی کا انہیں کوئی خیال ہی نہیں ہے. یہ شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی. آپ نے ان کو بلایا, ان سے جو سوالات کیا آپ نے ان میں سے, کہ یہ بھی ہے کہ کب کب روزہ, کتنا روزہ رکھتے ہو بتایا, آپ نے کہا کہ نہیں. اس میں لمبی حدیث ہے, اس میں سے ایک بات یہ بھی آئی, آخری بات یہی تھی کہ ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو, ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو. بالکل صحیح حدیث ہے یہ. اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ اسی پر عمل کرنے لگے, ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے. یہ بھی ایک روایت میں ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی میں اس پر عمل کرتا رہا یہاں تک کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا, اور اس وقت میرے لیے مشکل ہونے لگا کہ میں اس کو برقرار رکھوں, ایک دن روزہ اور ایک دن افطار, یعنی ایک دن روزہ رکھیں گے ایک دن نہیں رکھیں گے, میں اسے برقرار رکھوں, مجھے مشکل ہونے لگی. تو میں چند دن روزہ نہ رکھ کر کے تھوڑا کھا پی کر کے بدن میں طاقت آ جاتی تو پھر اسی گنتی کے لحاظ سے روزہ رکھ لیتا تھا, لیکن میری خواہش یہ تھی کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا, آپ کی زندگی میں جو بات تھی کہ ایک دن روزہ رکھوں گا ایک دن روزہ نہیں رکھوں گا, اسی پر میری موت ہو, آخر تک جو ہے یہ عمل میرا جاری رہے. میں نے یہ حدیث کیوں پیش کی؟ آپ ایک دن روزہ ایک دن افطار یہ حساب لگائیں گے تو ہفتے کا دن ضرور آئے گا. اور یہ صحابی برابر اس پر عمل کرتے رہے, ان کا اپنا بیان ہے, صحیح حدیث ہے بالکل, یہ ان کا اپنا یہ بیان ہے کہ میں برابر اس پر عمل کرتا رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے صحابہ کو احادیث کے بارے میں زیادہ علم تھا, کسی حدیث کا مطلب کیا ہے ان کو اس کا زیادہ علم ہوتا تھا, ہمیشہ اس پر عمل کرتے رہے ہو. اس کے علاوہ اور بھی چند احادیث ہیں میرے بھائیوں, لیکن وہ ساری حدیثیں ہم بیان کریں گے, وقت زیادہ ہو جائے گا, اس لیے صرف اتنی سی بات آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو منع کرتے ہیں تو یہ غلط ہے. اگر یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے سے اس سال منع کر رہے ہیں کہ ہفتے کو بھی آ رہا ہے تو یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ غلط ہے. اگر آپ کسی سے یہ کہندے ہیں کہ شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کی یہ رائے تھی تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اب اس آدمی کا مسئلہ ہے, وہ چاہے تو اس رائے پر عمل کرے چاہے تو نہ کرے, اور یہ کہیے لیکن دوسرے اہل علم کی رائے یہی رہی ہے کہ یہ روزہ رکھا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. یوم عاشورہ اگر ہفتے کو آئے کوئی مسئلہ نہیں, روزہ رکھا جا سکتا ہے, ہفتہ اور اتوار کو 9-10 کے لحاظ سے روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لحاظ سے یہ بات تھی جس کی تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی. یہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں یوم عاشورہ کا روزہ, اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو بات ذکر کی ہے, قوم یہود نے جو بات ذکر کی تھی, اس میں ہمارے لیے میرے بھائیوں ایک بڑا اہم پیغام ہے. آج کے ان حالات میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, اور اکثر ہم لوگ حالات کا رونا بھی روتے رہتے ہیں اس کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے مجلسوں میں, وہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے. قوم یہود کی بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی, یہی تاریخ ہے اس دن کی. اور یوم عاشورہ کے تعلق سے میرے بھائیوں اور کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے, بعد میں بہت سی چیزوں کا اس میں اضافہ کر لیا. اسلامی تاریخ کا ایک بڑا المیہ یہ بھی رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں اسلامی تاریخ میں جن کا کام ہی یہی تھا کہ جو فضائل کی چیزیں ہیں اس میں ایکسٹرا فٹنگ کرے, جتنا ثابت ہے اس سے زیادہ بیان کرنا, اپنی طرف سے گڑھ کر کے روایتیں بیان کرنا شروع کریں. جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوا ہے محرم کا، راتوں کو آپ بیانات سنتے ہوں گے، یوم عاشورہ کی فضائل کے تعلق سے جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک چلتا رہتا ہے. جبکہ یوم عاشورہ کے اس روزے کے فضیلت اور ساتھ میں یہ بیان کہ یہی دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، اس کے علاوہ کوئی چیز ثابت. پیغام کیا ہے ہمارے لیے؟ آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ فرعون کا ظلم کتنا تھا، طاقت کتنی تھی، قوت کتنی تھی. بنی اسرائیل کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. فرعون کو شکست بنی اسرائیل نے نہیں دیا تھا، فرعون کو نیست و نابود بنی اسرائیل نے نہیں کیا ہے میرے بھائیو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے اسے نیست و نابود کیا ہے. مقابلہ بھی کسی نے نہیں کیا ہے، وہ ذہن میں رکھے. ایسا بھی نہیں کہ مقابلہ ہوا اور فرعون کی شکست ہوئی، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ظالم کو اس کے انجام تک پہنچایا. آج جب ہم ظلم کی شکایت کرتے ہیں، دنیا کے حالات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہمارے بھائیوں پر مختلف جگہوں پر ظلم ہوتا ہے، موقع یہ یوم عاشورہ کا، یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ظلم کو. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر جو فرعون کا ظلم تھا، اس ظالم کو کیفر کردار تک اللہ تبارک و تعالی نے پہنچا، کسی نے کوئی مقابلہ نہیں کیا. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی سے کہ آج کے ظالموں کو بھی اللہ تعالی ویسے ہی انجام تک پہنچائے جیسے فرعون کو انجام تک پہنچا. ہماری ذمہ داری میرے بھائیوں، یہ بھی پیغام اس کے اندر ہے کہ ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے کسی بھی چیز پر شکر ادا کرنے کا، وہ عبادت کے ذریعے سے ہوتا ہے، خوشیاں منا کر کے نہیں، پٹاخے چھوڑ کر کے نہیں، گلیوں میں مختلف جگہوں پر لوگوں کو پریشان کر کے نہیں، بلکہ عبادت کے ذریعے سے. اور اس کا شکرانہ بھی اس دن کا روزہ ہے، اس دن ہم روزہ رکھیں تو گویا کہ ہم بھی اس سنت میں داخل ہو جاتے ہیں کہ ہم ظالم کے خاتمے اور انصاف کی جیت پر خوشیاں مناتے ہیں. خوشیاں بھی ہماری ڈھول تماشے کے ساتھ نہیں ہوتی، اللہ تعالی کی عبادت کے ساتھ کہ ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں. یہ یوم عاشورہ کا یہ پیغام. وقت زیادہ ہونے لگا، اس لیے اسی پر آج کا یہ خطبہ ختم کرتے ہیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. رب العالمين.